السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اصلاح یا فساد. اصلاح کا کیا معنی ہے، اصلاح کی کون سی صورتیں ہیں، اصلاح کیا ہوتا ہے، مصلح لوگ کیسے ہوتے ہیں، اصلاح کی ضد فساد ہے، فساد کیا ہوتا ہے، فساد کی کون سی مختلف صورتیں ہیں، فسادی لوگ کیسے ہوتے ہیں، آج معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ یا فساد کرنے والے لوگ جو موجود ہیں وہ کس طریقے سے اس معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنے اصلاح یا فساد کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں. سب سے بڑا فساد کیا ہے، سب سے بڑے مفسدین لوگ کون سے ہیں، اور آخر میں میڈیا اور فساد، یا میڈیا اصلاح اور فساد کے بیچ میں آج میڈیا کیا کر رہا ہے، واقعی اصلاح کر رہا ہے یا وہ فساد کے راستے پر چل رہا ہے. اس موضوع کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ آج کے موضوع میں کہ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو ہے تو فسادی لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہٹ درمی اور جہالت کی انتہا ہے کہ فساد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ وہ فساد ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کی عقل پر دلوں پر ایسے تالے لگے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں یا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اصلاح اور فساد کی تمیز ہی باقی نہ رہی. اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اصلاح. اصلاح کا معنی ہر شخص جانتا ہے، یہ لفظ اچھائی سے، بھلائی سے، جوڑنے سے، خیر سے یہ لفظ بنایا گیا ہے، اور اس لفظ کے اندر، اصلاح کے لفظ کے اندر ہر خیر کا پہلو موجود ہے، چاہے وہ خیر زبان سے ہو، چاہے وہ خیر عمل سے ہو، چاہے وہ خیر نیت سے ہو. الغرض اصلاح جو ہے وہ ہر خیر کا باعث ہے. اگر آپ اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اصلاح ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، وہ اصلاح ہے. اگر آپ حسن نیت سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اور اس کی شرط بھی اچھی طرح جاننے کہ حسن نیت جو ہے، اچھی نیت جو ہے، وہ یعنی لازم ہے کہ انسان سے اچھا عمل بھی اس اچھی نیت کی بنیاد پر سرزد ہو جائے. اگر نیت اچھی اور عمل برا ہے تو پھر وہ اچھی نیت نہیں سمجھی جائے گی. اور یہی غلطی بعض لوگوں سے ہوئی ہے کہ وہ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل برا کر بیٹھے، غلط راستے کو اختیار کیا، اور انہوں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ فساد ہی کر رہے تھے. تو اس چیز کو بھی جاننا ضروری ہے. اصلاح دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اصلاح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو شخص بھی عمل کرتا ہے پھر اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا دل اس طریقے سے سنور جاتے ہیں کہ اس ایسے شخص سے سوائے خیر کے کچھ آپ کچھ اور توقع کر ہی نہیں سکتے. اور اس شخص کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. تو فرما برداری ہی صحیح اصلاح, اصل اصلاح ہو, یہی معیار ہے. کیونکہ اصلاح کے معیار میں بھی اختلاف ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں مصلح لوگ وہ ہیں, یا اصلاح اس چیز کا نام ہے جو آپ کے لیے دنیا میں مددگار ہو, کہ اچھا کام کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے, یا وہ شخص وہ خود ظالم ہے, یا وہ شخص اپنے رب سے دور ہے, کفر یا شرک بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے, اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو شخص کوئی دنیا میں اچھا کام کرے وہی مصلح ہے. اور یہ بڑی ناانصافی ہے, ظلم ہے. یہ ایسے لوگ جو دنیا کے معاملات میں اچھا کام کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, تو ایسے مصلح نہیں ہوتے. اور اس سے گئے گزرے لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں, اپنے رب کو جھٹلانے والے ہیں, اور سب سے بڑی نافرمانی کفر ہے اور شرک ہے. تو ہمارا معیار یہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے, اصلاح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے. تو مصلح وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتے ہوئے بھی بشر ہیں, بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم نقائص سے بھرے ہوئے ہیں. انسان جو ہے وہ پیدا ہی محتاجی میں ہوا ہے, نقص میں پیدا ہوا ہے, وہ ہمیشہ محتاج ہے, غلط انسان سے ہو ہی جاتی ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ اصلاح کرنے والا ہے, اور اس سے بعض وقت کوئی نقص یا کوئی عمل میں کوئی کمزوری یا کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے, تو اس شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ مصلح نہیں ہے. ہاں, ایسا شخص جو نمازی تو ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے, غلطی کرتا ہے اور اس غلطی سے توبہ نہیں کرتا, اور اس غلطی پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے, یہ شخص مصلح نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, فرما بردار ہے, پاؤں پھسل گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے, رجوع کرتے ہیں. اور جس کا حق لیا ہے ظلم کے, اس کا حق واپس کرنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. مصلح لوگ اللہ تعالیٰ فرما بردار ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اور جن کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے کہ میں اس دنیا میں اصلاح کیسے کر سکتا ہوں, اصلاح کے وہ کون سے راستے ہیں جن پر میں چل سکتا ہوں. میں اس امت میں صرف اپنی نہیں سوچتا, وہ صرف اپنے گھر کی نہیں سوچتا, وہ صرف معاشرے کی نہیں سوچتا, وہ اس سے بڑھ کر اس کا ویژن بہت دور تک ہے, اس کی سوچ عظیم سوچ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اب امت میں کیا خیر کر سکتا ہے اور امت میں کیا اصلاح کر سکتا ہے. اگرچہ اس کی ابتدا انسان اپنے نفس سے ہوتی ہے, اصلاح ہمیشہ اپنے نفس سے ہی ہوتی ہے. مصلح وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس سے ابتدا کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے وہ اپنے آپ کو بھول جائے. خود جو کرتا رہے وہ کرتا رہے, لیکن معاشرے میں جو برے وہ مٹانا چاہتا ہے. تو ایسے لوگ ہمیشہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ سے ابتدا نہیں کرتے اصلاح کی, آپ نہ تو اپنے گھر کو درست کر سکتے, اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور نہ ہی معاشرے تک آپ کی آواز جا سکتی ہے. تو اصلاح کی ابتدا اپنے نفس سے ہی ہوتی ہے, یاد رکھیں. اس لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بہترین وصف جو ایک مصلح کے اندر موجود ہے, اسی وصف سے اور اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. جس کے دل میں ایمان ہے, توحید ہے, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, وہ مصلح انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو مومن, متقی, پرہیزگار, موحد, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہی مصلح ہیں. اب جب میں اصلاح کرنے کے لیے پیش قدم ہوتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح کروں, تو اپنی اصلاح کی ابتدا یاد رکھے ایمان سے ہوتی ہے, توحید سے ہوتی ہے, عقیدہ کی درستگی سے ہوتی ہے. جب تک عقیدہ درست نہ ہو, توحید, کلمہ توحید کو سمجھنا, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کی ارکان اور شرطیں کیا ہیں, کیسے زبان سے کہنا کافی ہے, مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور جو لوگ عقیدے کو چھوڑ کر باقی دوسری چیزوں میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ مصلح کبھی ہو نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو سب سے یعنی عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے بڑے مصلح ہیں، ان کے بعد ان کے جانب ان کے صحابہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے، ایمان کے تعلق سے اور صحابہ کرام کے تعلق سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر دنیا کے لوگ ایسے ایمان لے کے جیسے کہ تمہارا ایمان ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کا ایمان، ان کا عقیدہ آپ کے یعنی صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے سے الگ ہے، دور ہے، مختلف ہے، تو پھر تو وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. وہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ کبھی مصلح ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں، تو سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، اپنی ہدایت کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے. جب یہ انسان یا مسلمان خود راہ راست کو اپنا لیتا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر ثابت قدمی کی، وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اب وہ حق کے راستے کو اپنا چکا ہے، اب ایسا شخص جو ہے تیار ہے کہ وہ اس اصلاح کو معاشرے میں بھی، اپنے گھر کے بعد معاشرے میں بھی اس اصلاح کو عام کرے. تو پھر اپنے اصلاح کے بعد گھر کی باری ہے، انسان کوشش کرے، جد و جہد کرے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرے. اپنے گھر کی اصلاح کی ابتدا بھی اسی عقیدہ ہے، اسی توحید سے ہے، عقیدہ توحید سے جس سے اس نے خود ابتدا کی تھی. یاد رکھیں، جب تک یہ دل شرک و بدعات سے پاک نہیں ہوتا، یہ انسان کبھی مصلح ہو نہیں سکتا. تو اپنے دل کے اندر سے سب سے پہلے شرک و بدعات اور خرافات نکال لیں. فوراً اسی دل سے جب بھی شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے شرک و بدعات سے، پھر بغض، نفرت، حسد، یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک شرک و بدعات کے پردے لگے ہوئے ہیں، پھر بغض، نفرت، حسد، یہ ساری چیزیں بھی باقی رہتی ہیں. کیونکہ ایسا دل جو ہے وہ مریض دل ہے، بیمار دل ہے. اور ایسے دل کی اصلاح جب تک نہیں ہوتی تو یہ انسان خود بھی راہ راست پر نہیں چل سکتا کبھی بھی. گھر والوں کی اصلاح توحید سے، عقیدے کی درستگی سے، ایمانی ماحول گھر میں جو ہے نا وہ بنانا، والدین خود ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہے. ہم نے کیا کہ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے؟ کیا ہمارے گھرانے ایسے ہیں جو مصلح گھرانے ہیں؟ ہمارے گھرانوں میں فرما برداری ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں سے ہم دور ہیں کیا؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، خود دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ تو مومنوں کی دعا ہے، ہمیشہ اصلاح کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریت کو نیک بنا دے، راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو دعائیں ہیں انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کو ضرورت کے لیے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اصلاح کا راستہ ضرور آسان فرمائے گا. لیکن جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو پھر نہ نیت ہے، نہ سوچ ہے، نہ ارادہ ہے، نہ دعا ہے، اور پھر نہ توفیق ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ عمل ہی نہیں ہوتا نا. اور جب انسان اپنے گھر کی درستی اصلاح میں کوشش کرے اور اس کے گھر کی اصلاح کا آغاز ہو جائے اور وہ تبدیلی دیکھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب یہ پورا گھرانہ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اب معاشرے کی اصلاح کے لیے گامزن ہو جاتا ہے. اور اس یہ معاشرہ ہم ہی سے بنا ہے. اگر ہم خود اس برے بگڑے ہوئے فساد سے بھر ہوئے اس معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہوگا. ہم نے اس کو بگاڑا ہے، یہ ہمارے ہی کردار ہیں. آج یہ ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی جوان ہیں جو آج فساد برپا کر رہے ہیں. لیکن کس نے ان کو اس راستے پہ چلایا ہے؟ وہ کس گھرانے سے نکلے ہیں؟ کیا یہودی گھرانے تھے؟ کیا نصرانی گھرانے تھے؟ ہندو گھرانے سے نکلے؟ نہیں، وہ ہمارے مسلمان گھرانوں سے نکلے ہوئے بچے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں راہ راست سے ہٹ گئے ہیں؟ کیوں گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیوں فساد برپا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے کو، اپنے ہی امت میں فساد برپا کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے ہی ان کو غلط راستے پہ لگایا گیا. اور ابتدا ہمیشہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے. تو جس کا گھرانہ درست ہے وہ گھرانہ مصلح ہے, تو اس گھرانے کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا وہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ بس اس کے والدین جو ہے یہودان ہی اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او نصرانی او مجسانی یا نصر یا مجوسی بنا دیتے ہیں. حقیقتاً وہ اسلام کی توحید کی فطرت پر تھا. یہودی کا بیٹا بھی حقیقتاً وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ توحید کی فطرت پہ تھا, لیکن دیکھیں والدین کی تربیت کا اثر اور گھر کا اثر, گھرانے کا اثر دیکھیں کہ وہ پاک دل والا بچہ جو ہے اس بچے کو اپنے ہی والدین نے شرک اور بدعات کے راستے اس بچے کے لیے آسان کر دیے, اسے جو ماحول دیا شرک و بدعات سے بھرا ہوا ماحول ہے, اللہ نافرمانی سے نافرمانی میں غرق ماحول ہے, وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولتے اسی ماحول میں آہستہ آہستہ وہ جیسے اس کے جسم میں نشو نما ہوتا ہے اس کے دل میں اس کا عقیدہ اور اس کے جو نظریات ہیں وہ اپنے ہی اس گھر سے لیتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص یہودی بن جاتا ہے, نصرانی یا ہندو یا بدھسٹ یا وہ مجوسی یا کوئی بھی مذہب لے لیتا ہے جس پر اس کے والدین تھے جو اسے اپنے گھرانے سے ملا ہے. تو گھرانہ جو ہے ایک بنیاد ہے تربیت کی, جن کے سربراہ والدین ہیں. اگر والدین درست ہیں مصلح ہیں تو یہ بچے بھی مصلح ہیں, یہ گھرانہ بھی مصلح گھرانہ ہے, اصلاح کرنے والا گھرانہ ہے. اور اگر والدین بگڑے ہوئے ہیں برے ہیں تو پھر یہ گھرانہ جو ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر یاد رکھیں اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے, پھر گھرانے پر اس کا اثر ہونا چاہیے, پھر آتا ہے معاشرہ. اس معاشرے میں بہت ساری ہمیں بہت سارا فساد نظر آتا ہے, اور اس فساد کی وجہ جیسے ابھی میں نے عرض کی ہے ہم لوگ خود ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اصل بنیاد ہمیشہ جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے. یعنی کئی مرتبہ ایسے ٹیلی فون آتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ نافرمانی پہ اتر آیا ہے, میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں. دیکھیں گھر سے نکالنا برے بچے کو, فساد کرنے والے بچے کو گھر سے نکالنا ایک حل تو ہے, لیکن کیا یہ پہلا حل ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بگڑا کیوں ہے, کہ اس پہ بگاڑنے میری اپنی غلطی تو نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اچھا میں نے گھر سے نکال دیا, میں اس کی صلاح نہ کر سکا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو, پیار دینے والا, اسے یعنی زندگی میں جینے کا ڈھنگ سکھانے والا, بچپن سے اس کے ساتھ رہنے والا, سب سے زیادہ قریب تو میں تھا, میں اس کی تبدیل نہ کر سکا تو معاشرے سے کیا تبدیل کرے گا. چوتھی بات یہ ہے جب یہ فسادی بچہ معاشرے میں جائے گا اس میں اصلاح کرے گا کیا؟ تو کیا میں نے اپنے اس فسادی بچے کو معاشرے میں بھیج کر کوئی معاشرے پہ احسان کیا ہے؟ کوئی اصلاح کی ہے اس فساد میں میں بھی شریک ہوں؟ میں نے اس شخص سے سوال کیا, میرے کو مجھے یہ بتائیں آخر مرتبہ آپ نے کب اپنے بیٹ کو اپنے سینے سے لگایا؟ تھوڑا خاموش ہوا. میں نے کہا عید میں لگایا تھا. عیدیں ہوتی ہیں سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم اپنے بچوں کو, جوان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کیوں اس سے آگے پیچھے نہیں؟ صرف عیدوں پر ہی اجنبیوں کی طرح کسی اجنبی صاحب ملتے ہیں عید میں تو آپ گلے مل جاتے ہیں, جس کو آپ پہچانتے بھی, کیونکہ عید کا دن ہے, عید کی نماز پڑھی, دایا بیا جو مسلمان لوگ آپ جانتے بھی نہیں ان سے بھی آپ گلے مل جاتے ہیں کیونکہ عید ہے. کیا ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے؟ پھر ہمارے پکارنے کا انداز کیا ہوتا ہے گھر میں؟ دیکھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بگڑے ہوئے بچہ جو ہے اس کی بنیاد پر صرف بگڑے والدین ہی ہیں, نہیں, بعضوں کا والدین اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی جد و جہد کرتے کہ وہ ان کی اصلاح ہو, لیکن وہ خود بدبخت ہوتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں آپ, اللہ کے پیارے نبی ہیں, 950 سال توحید کی دعوت کی ہے, اپنے بیٹے نے قبول نہیں کی. لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں جو اکثر ہمارے سامنے آتی ہے, اور اکثر یعنی جو وجہ بنتی بچے کے بگڑنے کی, والدین خود ہوتے ہیں, اس کا ہم خود بھی اعتراف کرتے ہیں, ہمیں خود بھی پتا ہے. تو اس نے کہا بات درست ہے کہ عید پر بھی, شاید اس عید پہ میں گلے اس سے گلے اس عید پر بھی جو گزری ہے میں اس سے گلے نہیں ملا ہوں, عید کے دن بھی وہ منہ کی طرف دیکھتا رہا, میں اس طرف دیکھتا رہا, باقی سے میرا اسے نہیں ملا میں, کیونکہ ہے فسادی وہ. عجب سی بات ہے واللہ, عجب سی بات ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دو واقعے دیکھیں آپ, اور دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غلطی والا جو شخص جب فساد کوئی لے کے آتا ہے, غلطی لے کر کے آتا ہے, کیسے پیش آتے تھے اور تبدیلی کیا ہوتی تھی. اور آج ہمارا کردار دیکھیں, اپنے آپ ہم امت ہی کہتے ہیں اور سینتان کے چلتے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے. جنگ حنین کا واقعہ جو ہے وہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, اس کے بعد جنگ حنین. فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لفظ یا لقب ہے مسلمۃ الفتح, مسلم فتح وہ مسلمان ہیں جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, نو مسلم تھے یعنی اسلام قبول کیے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا, چند دن ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے تو یہ جو نو مسلم تھے ان میں سے جو بعض جوان تھے اکٹھے ہو گئے اور تقریباً 10 کے قریب تھے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کو دیکھا, صحابہ کرام کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اذان نو مسلم ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے کیا ہے, کوئی حکم کا پتہ نہیں, نو مسلم ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا کہ اذان کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. ان میں سے ایک بچے کی آواز بڑی خوبصورت تھی, پیاری آواز تھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو بلایا اور باری باری ان سے اذان سنی. بچے ڈر گئے بھی ہم تو مذاق اڑا رہے تھے, اب ہمیں سزا ملے گی. دیکھیں فساد تو ہے نا, اب مذاق اذان دیتے مذاق اڑانا. اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کلمہ شہادت ہے, لیکن نو مسلم ہے پتہ نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا تو ڈرے ہوئے تھے بچے سارے, اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جی باری باری آ کے مجھے اذان سناؤ, جو غلطی کرتے اس کی اصلاح کر دیتے تھے. اچھی آواز والا شخص سب سے آخر میں آیا, اذان سنائی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس جوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی اور فرمایا آج کے بعد مکہ کی مؤذن تم ہو. سیدنا ابو محذور رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. مکہ کا مؤذن کون ہے؟ ابو محذور. مدینہ کا مؤذن بلال رضی اللہ عنہم اجمعین. ابو محذور مؤذن کیسے بنا کوئی جانتا ہے؟ ایسے مؤذن بنے. وہ کہتے ہیں میں نکلا تھا اذان کا مذاق اڑانے کے لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میں مکہ کا مؤذن بنا اور ان کے بعد اذان ان کی اولاد میں جاری رہی. مکہ کے مؤذنین ابو محذور اور ان کی اولاد رہی, ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کی اولاد. کہاں فسادی تھا وہ کہاں مصلح بن گیا. دوسرا واقعہ جو زیادہ جو معروف اور مشہور ہے, ایک جوان آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابح لی الزنا, میں زنا سے رہ نہیں سکتا ہوں, میرے لیے زنا کو حلال کر دے, اب زنا کاری فساد ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھتکارتے ہیں, مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا, ہمارا بیٹا آ کے ایسی بات کرتا یا کوئی شخص آ کے ایسی بات کرتا, مفتی صاحب سے سوال کرتا ہے مفتی صاحب ذرا ذرا کو حلال کر دیجئے, مفتی صاحب سے شاید پہلے ڈنڈا اٹھاتے, اگر جوتا سے شاید جوتا اٹھاتے اور اسے بتاتے کہ زنا کیسے حلال ہوتا ہے, یا پہلے سے یہ کہتے تمہاری ضرورت کیسے مجھ سے ایسے بات کرنے کی, ہمارا ایک مقام ہے ایسی بات کرتے زنا کر کی بات میرے سامنے کرتے وہ بھی حلال, پہلے تمہیں سبق سکھاتا پھر تمہیں جواب دیتا. اب دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس عمر میں یاد رکھیں, اس عمر میں اگر آپ بات نہیں کرتے بچے کے ساتھ یا اس جوان کے ساتھ اس کی غلط فہمی دور نہیں کرتے اور صرف سختی پر اتر آتے ہیں تو یاد رکھیے بچہ فسادی آج نہیں تو کل ضرور بنے گا. یہ فساد کے یعنی بڑا آسان دروازہ ہے کہ آپ گفتگو نہ کریں, الحوار کہ آپ سنیں اس کے اندر دل کے اندر کیا ہے, کیا کیا غلط فہمی بیٹھی ہے. اگر آپ دور نہیں کر سکتے تو دور کون کرے گا؟ معاشرے میں بھیڑے تو موجود ہیں, یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے بھیڑیوں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترضاہ لامک, کیا اپنی ماں کے لیے تم راضی ہو؟ کوئی شخص آپ کی ماں سے زنا کرے, اسے وہ شخص جو جوان چونک گیا, یار یہ تو بات ذہن میں نہیں تھی کہ میری ماں بھی ہے بہن بھی ہے میرے اپنی بھی گھر میں عورتیں ہیں, کہ اپنی ماں کے لیے راضی ہوگی زنا کر؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ, اپنی بہن کے لیے نہیں, اپنی خالہ کے لیے پھپھو کے لیے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے محرمات تھی ان کا ذکر کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات یہ فرماتے ولا يرضاه غيرك لأمه, کوئی اور شخص بھی اپنی ماں کے لیے بہن کے لیے بیٹی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک سینے پہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللهم طهر قلبه وحسن فرجه, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے, اسے ہدایت دے دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. وہ جوان کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں آیا تھا تو زنا جو ہے مجھ سب سے زیادہ مجھے پسند تھا, یعنی دیکھیں شہوت کی غلبت, دیکھیں اتنی غلبت تھی, غلبت شہوت کی تھی کہ وہ شخص جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خدمت میں آتے ہیں اور زنا کو حلال کرنے کی گزارش کرتے ہیں, یعنی اسے رہا نہیں جا رہا تھا, شہوت اتنی غالب تھی کہ اس کا دل زنا سے بھرا ہوا تھا. کہتے جب میں اٹھ کے وہاں سے گیا اللہ کی قسم زنا کاری جو سب سے زیادہ بری چیز تھی اور اس سب سے زیادہ نفرت کرنے والی چیز زنا کاری تھی. سبحان اللہ, کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کب ہمارے بچوں, یاد رکھیں بعض اوقات بچہ شدید غصے میں ہوتا ہے, غلطی کر بیٹھتا ہے, اب وہ اس کے اندر اس عمر میں ٹین ایج سب سے مشکل وقت ہے تربیت کا, اور ان شاء اللہ تربیت کے دروس ہمارے جاری ہیں, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں جو تربیت میں ٹین ایج میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے, دروس دروس جاری ہیں انشاءاللہ, اور ان قریب ان غلطیوں کو بیان بھی کریں گے اور اس کی اصلاح جو شرعی طریقہ ہے, کیونکہ جو دروس جاری ہیں وہ ہے تعلیم اور تربیت کے نبوی اصول. نبوی اصول کیا ہیں تربیت کے اور تعلیم کے؟ بہرحال بعض اوقات بچہ غلطی کر لیتا ہے, اگر وہ یہ اس کی چھوٹا سا ذہن ہے, اگر جسم بڑا ہو گیا اس کا اور شہوت غالب ہے, ابھی نئے نئے جوان ہوا ہے اور اس کے اندر عجیب و غریب سوچیں آتی, وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اعتراف کر لوں کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر یہ مطلب ہے میں بچہ ہوں. دیکھیں شیطان کیسے حملہ کرتا ہے, اب بڑا تو ہو گیا اپنے آپ کو, اب وہ جوان سمجھتا مرد سمجھتا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی اگر میں اس غلطی کا اعتراف کر لوں جو میں نے کی ہے تو پھر ابھی تک میرے والدین سمجھے ابھی بچہ ہے, اب میں تو بڑا ہو گیا ہوں, تو اس لیے وہ تھوڑا سا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور غلطی کا اقرار نہیں کرتا جلدی, وہ غلطی کے بعد ادھر سے کوئی بات نہیں کہتا, ادھر سے کوئی اپنی جیسے کہتا ہے اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے, کسی کی کبھی کسی کی بات کبھی کسی کا قول. اگر آپ کے پاس شریعت کا بنیادی علم نہیں ہے تو بعض وہ بچے کے سامنے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں, ہم کیا جواب دیں اسے؟ اور جو بنیادی علم جو بچے کی اصلاح بہترین طریقے سے کر سکتا ہے وہ ہے شریعت کا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہر بات پہ آپ اسے پہلے اقرار کروائیں کہ فرما برداری کا راستہ ہی اصلاح کا راستہ ہے, جب وہ اقرار کر لے گا پھر وہ آپ نے اسے گھیر لیا ہے, جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پھر یہاں پر وہ جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس یہ بنیادی علم نہیں ہے, اصلاح کا بنیادی علم قرآن و سنت کا علم اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کا بچہ ہی آپ پر اپنی غلط باتوں سے اور چور دروازوں سے آپ پر غالب ہو جاتا ہے. وہ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے پریشان, ہم کیا جواب دیں؟ جب ایک آیت سامنے رکھ دیتے ہیں یا واقعی یہ بات درست ہے تو آپ نے کہا کیوں نہیں, کہتے میرے ذہن میں نہیں تھی. ذہن میں کب ہوگی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا, معاشرے کی اصلاح میں جو سب سے پہلا کردار جو میں کر سکتا ہوں, جو آپ کر سکتے ہیں, وہ ہے اپنے بچوں کی اصلاح, جو اس معاشرے کا بنیادی حصہ ہے. اگر آپ کا بچہ مصلح ہے, جس سکول میں وہ پڑھتا ہے, دو بچے اور اس کے جو دوست ہیں ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی. دیکھیں بغیر دوستی کے ہم رہ نہیں سکتے. میں جس آفس میں, جس کلینک میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ لوگ میرے پاس مریض آتے ہیں, ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جب تک آپ کے اندر یہ درد نہیں ہوگا تو آپ اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے اصلاح کی مختلف صورتوں میں سے الدعوہ الی اللہ سبحانہ وتعالی بھی اصلاح کی ایک بنیادی یعنی ایک صورت ہے, یا ایک بنیادی راستہ ہے جس سے اصلاح ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. الاصلاح میں سے جو ایک بنیادی راستہ وہ ہے الدعوہ الی اللہ, دعوت اور تبلیغ, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا. اور جن کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں ہے, حق کی طرف دعوت نہیں ہے, تو وہ دعوت اصلاح نہیں, فساد کی دعوت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں, جتنی بھی ہمیں میں نے باتیں کی ہیں اصلاح کی, اصلاح بزد فساد ہے. جو اصلاح نہیں کر سکتا تو اس کا ضد پھر فساد ہی باقی رہتا ہے. یاد رکھیے, اصلاح ہے اگر نہیں تو اس کی جگہ فساد ہی ہوتی ہے. اور الدعوة الى اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا جو ہے, یہ اصلاح کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. آپ اپنی آفس میں بیٹھ کے اصلاح کر سکتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ الدعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت, حق کی طرف دعوت دینا. ارے ہے تو مسلمان, ہاں مسلمان تو میں نے کب کہا کہ کافر کو دعوت دی جاتی ہے صرف؟ ارے دعوت تو عام ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, غیر مسلم کے لیے بھی ہوتی ہے. بلکہ آج ہمیں سخت ضرورت ہے اصلاح کی اور دعوت کی, ہمیں سخت ضرورت ہے. کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم چغل خوری نہیں کرتے, غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم ظلم نہیں کرتے؟ کیا ہم امارت میں خیانت نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ ہمارا معاشرہ ان فسادات سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی طرح حق دعوت کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو پھر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ تو جو بنیادی بات, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اصلاح تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے خود نہیں پتا کہ حق ہوتا کیا ہے, میں اللہ کی طرف کیسے دعوت دوں؟ کیونکہ دعوت کرنے والے بہت ہیں معاشرے میں, لیکن کتنی ہیں جو صرف اللہ کی طرف, اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, کہہ دو یہ میرا راستہ ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف, اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, بلاتا ہوں بصیرت پر, یقین علم پر, جو سورج کی طرح روشن اور عیا ہے. تو جب تک میں خود علم حاصل نہیں کرتا, خود میں جانتا نہیں ہوں کہ اصلاح ہوتی کیا ہے, اصلاح کون کون سے پہلو ہیں, اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں, تو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ اور جس دعوت میں علم نہ ہو اس دعوت میں فساد زیادہ ہوتا ہے, جس دعوت کی بنیاد میں حکمت نہ ہو اس دعوت میں فساد زیادہ ہوتا ہے, جس دعوت میں حق کی دعوت نہ ہو وہ دعوت, اس دعوت میں فساد ہوتا ہے. تو آپ محسوس کر سکتے ہیں آج دنیا میں کتنی دعوتیں نکلی ہوئی ہیں, سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور حقیقتا واللہ ان کی دعوت صراط مستقیم سے بالکل دور ہے, کیونکہ ان کی دعوت میں توحید کا ذکر مشکل سے ملتا ہے. اور جب توحید کی بات کرتے تو عام بات کرتے ہیں, توحید تفصیل بیان نہیں کرتے. اور جب شرک کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا فساد ہے, اس کی بات بھی عام کرتے ہیں, تفصیل سے بیان نہیں کرتے. وہ کہتے اگر ہم شرک کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو پھر امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے, لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں. یہ کون سی حکمت ہے میرے بھائی؟ تو آج اگر ہم نے اصلاح کرنی تو اس کی بنیاد الدعوة الی اللہ سبحانہ وتعالی, یہ ایک بنیادی بات ہے. اچھا پھر معاشرے میں جب ہم بات کرتے ہیں, معاشرے میں جو فساد موجود ہے وہ صرف جھوٹ, فریب, چغل خوری, یا کسی کا حق کھانا, حرام کھانا, تجارت میں جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ ساری چیز, ظلم کرنا, قتل کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے کے سارے فساد ہی فساد ہیں, نافرمانی ہے ساری. اور جو سب سے بڑا فساد آج امت میں موجود ہے وہ ہے شرک, شرک کا فساد. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک بہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرک پر جنت حرام ہے. شرک جو آج امت میں عام ہے یہ کیسے عام ہوا ہے؟ کیوں عام ہوا ہے یہ فساد؟ جو سب سے بڑا فساد ہے کیسے عام ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ داعی جو دعوت تو کرتے ہیں اور دین کا نام بھی لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے دعوت میں, لیکن ان کی دعوت میں شرک عام ہے, ابتدا بھی شرک سے انتہا بھی شرک پر. یہی وجہ ہے کہ آج جاہل اور عام لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور انہیں ان لوگوں کو شرک جیسے بدترین گناہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اس میں غرق یہ لوگ کر رہے ہیں. کس کے نام کے کس نام پر؟ اصلاح کے نام پر اور حق دعوت کے نام پر. یاد رکھیں حق دعوت ایک ہی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. یہ تین چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق. قرآن اور حدیث کو صحابہ اور سلف نے جیسے سمجھا کسی اور نہیں سمجھا ہے. کیوں میں یہ بات کیوں کروں؟ بنیادی بات کیونکہ جو بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور دعوت تبلیغ کی بات کرتے ہیں وہ اپنی اس دعوت میں اس تبلیغ میں قرآن جی کی آیت بھی پیش کرتے ہیں, حدیث بھی پیش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے, یا آیت کا مفہوم وہ صحیح لیتے غلط لیتے, لیکن ان کی باتوں میں قرآن کی آیت اور حدیث بھی ہمیں نظر آتی ہیں, ان کی کتابوں میں, ان کے لیکچرز میں. ان کی ابتدا قرآن مجید کی آیت سے ہوتی, انتہا بھی قرآن یا حدیث سے ہوتی ہے. لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ فساد برپا کرے, قرآن پڑھنے والے, حدیث کو بیان کرنے والے؟ جی ہاں, ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ لوگ فسادی اور فساد برپا کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کی قصہ سن لیں آپ. امام ابن سیرین کبار التابعین میں سے, ان کی وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی, اس بہترین زمانے میں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے امت میں سے میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والے, پھر ان کے بعد میں آنے والے. تو اس بہترین زمانے کی بات ہے, صحابہ کرام کے زمانے کی بات جو ہے وہ ہے صحابہ تابعین کا زمانہ. تو ان تین بہترین زمانوں میں جو لوگوں کہتے السلف الصالح, ان میں سے امام ابن سیرین ایک ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, دو لوگ آئے اہل بدعت میں سے, اور بدعتی وہ لوگ ہیں جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان چیزوں کو دین طرف منسوب کر کے ان کے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں, حقیقتاً یہ فساد ہی ہوتا ہے, خیر نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اب ایسے مردود لوگ آئے جو بدعتی تھے, اور اس زمانے میں, وہ زمانہ علم کا زمانہ تھا, ایمان کا زمانہ تھا, توحید اور تقوی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں کوئی شخص اپنی بدعت چھپا نہیں سکتا تھا. آج کے زمانے کے جیسا نہیں کہ آج بدعتی بھی سنی نظر آتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, شرک کرنے والے بھی آپ کو موحد کہتے ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اس زمانے میں علم تھا, علم کا نور تھا, ہر طرف علم کی روشنی تھی, توحید و سنت کی روشنی تھی, یہ لوگ چھپ نہیں سکتے تھے. یہ دو لوگ آئے اور کہتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ جو ہے ہمیں ایک آیت سنا دیں. امام ابن سیرین شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, درس دے رہے تھے. وہ لوگ آئے تو جب مسافر یعنی لوگ آتے تھے یا دوسرے لوگ باہر سے آتے تھے, ان کو موقع دیا جاتا تھا سوال کرنا کے بات کرنے کا. تو جب وہ لوگ آئے تو خاموشی سے تاری ہو گئی, تو لوگوں نے یہ عرض کی اے امام صاحب آپ ہمیں کوئی ایک آیت سنا دیں. امام صاحب نے کہا میں نہیں سناتا, غور سے سنیں ذرا. اچھا ایک حدیث سنا دیں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سناتا تم لوگوں کو. اچھا آپ نہیں سناتے, اچھا ہم سے سن لیں, ایک آیت ہم سے سن لیں یا ایک حدیث سن لیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تم لوگ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں, نہ میں تمہیں کوئی آیت حدیث سنانے کے لیے تیار ہوں اور نہ تم سے سننے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. امام صاحب کے شاگردوں نے کہا امام صاحب آپ کا کیا جاتا, ایک آیت سنا دیتے, ایک حدیث سنا دیتے یا سن لیتے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ ذرا جواب غور سے دل سے سنیں جواب کو. فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ وہ کوئی آیت حدیث پیش کرتے اس میں کوئی تأویل تحریف کر دیتے اور اس کا اثر میرے دل میں بیٹھ جاتا تو میں کیا کرتا. ایک آیت یا ایک حدیث تو وہ بیان کرتے لیکن اگر اس میں کوئی رد و بدل کر دیتے کوئی تحریف اور تأویل سے کام لیتے اور ان کی وہ غلط فہمی میرے دل میں بس جاتے تو میں کیا کرتا, میں کہاں جاتا. میرے بھائی امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ, ہم میں کون ہوں آپ کون ہیں, ہمارے علم کا کیا معیار ہے؟ تو یاد رکھیں بعض لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہوئے بھی فسادی ہوتے ہیں اور ثبوت آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آج مزارات آباد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر ویران نظر آتے ہیں اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جمعہ کی نماز میں باہر تک رش ہوتا ہے, دھوپ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی مسجد میں ظہر کے وقت دیکھیں, عصر کے وقت دیکھیں, فجر کے وقت دیکھیں, کیا جمعہ کا رب اور ہے, فجر اور عصر کا رب اور ہے؟ اور وہ مزارات جو ہیں وہ ہمیشہ آباد رہتے ہیں, چاہے جمعہ ہو چاہے جمعہ کے لئے کوئی وقت ہو, وہاں پہ قبر کا طواف بھی ہوتا ہے, وہاں غیر لوگوں کو پکارا جاتا ہے, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, قربانیاں بھی ہوتے ہیں, نظر نیازیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ دھمال بھی ہوتے ہیں, رقص بھی ہوتا ہے, قوالی بھی ہوتے ہیں, سب ہر محرمات وہاں پہ ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے دین کے نام پر, الدعوة الى اللہ کے نام پر, نعوذ باللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے دین بھی حق بھی ان لوگوں سے بری ہے کہ یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا فساد آج اصلاح کیسے ممکن ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو گمراہ کیا گیا. اور عجب بات یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے شیخ الاسلام, آیت اللہ, بڑے بڑے نام, الشیخ الاکبر, بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو بری بات وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو گناہ تو اپنے سر پہ ہے. ان لوگوں کی مثال وہی ہے جو میں نے ابھی آیت میں اپنے خطبے کی ابتدا میں نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد برپا نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون, ارے ہم تو اصلاح کرنے والے, تم دیکھتے نہیں ہو لوگ نمازی بن رہا ہے, لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, لوگوں نے سر پہ پگڑی رکھ لی ہے, لوگوں نے سلوار ٹکنے سے اوپر کر دی ہے, لوگ تو اچھے راستے پہ آ گئے ہیں, یہ گانا گانے والا تھا اب دیکھو نمازی بن گیا, وہ چور تھا اب دیکھو اللہ کا ولی بن گیا, یہ تو ہم نے کیا ہے, یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں, یہ کس نے کہا یہ فساد ہے؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, جو لوگ فساد میں رہ کر بھی فساد عام کرتے ہوئے بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ فسادی ہیں, وہ کچھ اصلاح سمجھ رہے ہیں, سب سے بڑے مفسد یہی لوگ ہیں, یہی مفسد ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ ولکن لا یشعرون, کو شعور تک نہیں. وہ کتنی بڑی بدبختی ہے واللہ کہ تندرست انسان, عقل والا, سمجھدار انسان یہ تمیز نہ کر پائے کہ جو وہ کام کر رہے وہ اصلاح یا فساد ہے. اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی؟ یعنی اگر یہ پاگل ہوتا, اس میں عقل کی نعمت نہ ہوتی تب بھی ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکتا تھا حساب کے دن, اللہ تعالیٰ میں تھا ہی پاگل, مجھے کیا پتا فساد اصلاح ہوتا کیا ہے. لیکن عقل والے سمجھدار لوگ, ذہین ذہانت والے لوگ اپنی ذہانت, اپنی تندرستی, اپنی جد و جہد کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ خود بھی فسادی اور امت میں بھی فساد برپا کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی, وہ بھی ان سے کم نہیں ہے جرم میں. دیکھیں حق کی بات بیان کی جا رہی ہے, حق واضح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لیکن عقل مند یہ لوگ بھی ہیں, سمجھدار یہ لوگ بھی ہیں, یہ لوگ کوئی مٹی کھانے والے نہیں, گھاس کھانے والے نہیں ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. لیکن کیوں بات نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ دو. سچے لوگ کون ہیں؟ صادقین کون ہیں؟ یہاں پر بھی ہیرا پھیری کر دی. ہر گروہ کہتا ہے ہم صادقین ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں, ہمارے جو بزرگ وہ صادقین ہیں, سبحان اللہ. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, صادقین کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آج بھی صادقین کون ہیں؟ جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں, اور ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ بالکل واضح ہیں, ان کا منہج اور ان کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو منہج ہے اور ان کا جو راستہ ہے ان کی جو دعوت ہے بالکل واضح ہے. دور والا قریب والے سے بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ یہ دعوت کون سی ہے. اور آخر میں ایک بات رہ گئی اصلاح اور فساد کے تعلق سے، میڈیا کا کردار اصلاح میں یا اصلاح اور فساد کے بیچ میں میڈیا کا کیا کردار، آج میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا چاہے سننے والا ہو جسے ہم سنتے ہیں، یا وہ کتابی شکل میں ہو، یا وہ یعنی پڑھنے والا، یا وہ دیکھنے والا ہو جو آج کل یعنی عام ہوا ہے ٹی وی اور ڈش اور ان چیزوں سے. دیکھیں میڈیا جو ہے آج کل کے زمانے میں ایک پاور بن کے آیا ہے، ایک طاقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میڈیا کی جو طاقت ہے وہ کہاں پہ صرف ہو رہی ہے، لیکن یہ طاقت، اس میں کوئی شک نہیں، آج یہ طاقت بن چکی ہے. اور اس کو طاقت بھی ہم نے خود بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے وہ کس کو دکھائیں گے؟ جنگل میں جا کے دکھائیں گے؟ بھیڑ بکرے دیکھیں گے؟ گدھے دیکھیں گے؟ کون دیکھیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں، اور جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہی زیادہ دکھاتے ہیں. آج ہم دیکھتے کیا ہیں، زیادہ کیا دیکھتے ہیں، وہ ہمیں وہی دکھاتے ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا خبر جو تھی اخبار میں آتی تھی، کتے نے بندے کو کاٹ لیا تو خبر آ جاتی تھی. آج ایسے خبریں اہم ہو گئی ہیں، اب خبر لوگ ڈھونڈتے ہیں، خبر وہ آتی ہے بندے نے کتے کو کاٹ لیا. اب ایسی خبر تو خبر ہے، ورنہ باقی خبریں تو دیکھ کمپٹیشن اتنی ہے، عروج پہ چلا گیا ہے. اب کوئی خبر نہیں تو خبر بنانی بھی ضروری ہے. اور اس میں یاد رکھیں جو بنیادی بات ہے مسلمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا، دیکھ عجب بات ہے، ہر بات ایمان سے شروع ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، اگر آپ تمہارے دل کے اندر ایمان باقی ہے اور تم مومن ہو، سچے مومن ہو، تو یہ بات سنو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو پھر سب سے پہلے تصدیق سے پہلے تحقیق ہے، تحقیق پہلے کرو، تصدیق بعد میں کرو. کیا ہم تحقیق کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں ہم تحقیق کریں؟ کس کے پاس وقت ہے تحقیق کرنے کا؟ آج کل تو خبریں جو ہیں موبائل میں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو میڈیا نہیں دیکھتا اس کو زبردستی دکھایا جاتا ہے، جو اخبار نہیں پڑھتا اسے زبردستی پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ، میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں کون ہیں؟ بنیادی بات جو شروع میں نے کی تھی، خود مصلح ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یہی بنیادی بات ہے. ورنہ عام اصلاح تو کافر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور حقیقتاً کافر سے بڑھ کر کوئی بھی فساد ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو بھی معاشرے میں اچھا کام کیا ہے وہ سب وقتی طور پہ ہے، یہ دنیا گئی تو اس کا کام بھی گیا. کافر کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کے عمل جو ہیں وہ قیامت دن ایسے ہوں گے کرماد اشتدت بھی الریح، رماد جانتے ہیں راخ، تیز ہوا جب چلتی تو راخ باقی رہتی ہے. تو کافروں کے اعمال ایسے ہوں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اعمال نظر آتے ہیں ہمیں، جتنے بھی اچھے اعمال وہ کر کے گئے ہیں، جو اصلاح بھی وہ ہمیں دکھا کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن راخ کی طرح ہوں گے. دیکھ رہا ہوگا یہ بھی عمل ہے میرا، یہ بھی عمل ہے، لیکن شکل راخ ہی ہوگی، ہوا کا جھونکا آئے گا سب لے کے جائے گا اور خالی ہاتھ بیٹھا رہے گا، کوئی بھی عمل اس کا باقی نہیں رہے گا. لیکن آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جو خیر اس میں نظر آتا ہے میرے بھائیو، جو قرآن مجید کی آیات یا جو دینی دروس اس میں بھی یعنی چپکائے جاتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگ یا آپ لوگ اچھے لوگ جب آپ بات کرتے کہتے ہیں یار اس میں تو یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں کہاں اللہ کا ذکر ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں یہ لوگ جھوٹے ہیں، ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، احادیث بھی سنا دیتے ہیں، کوئی قصہ بھی سنا دیتے ہیں، کوئی اچھا کام بھی سنا دیتے ہیں، کسی عالم کا لیکچر بھی ہم کہیں سے سنا دیتے ہیں، کسی بھی یعنی ٹاک شو میں کسی عالم کو بلا لیتے ہیں. داڑھی والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں، یہ الگ بات ہے، دو عورتیں اس طرف، دو عورتیں اس طرف بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بےچارا بیچ میں یوں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی نظریں جھکاتا ہے، کبھی یوں چرا کے دیکھتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے. لیکن وہ ایسی صورت میں جو ہے اب میڈیا جو ہے ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم بھی خیر کر رہے ہیں, اور یہ لوگ جو کہتے ہیں داڑھی والے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں میڈیا میں سارا شرک شرک ہے, خیر تو ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں. تو صرف تسلی کے لیے, جھوٹے تسلی دینے کے لیے جاہل لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا, یعنی کوئی غلطی کر دو اس کے پیچھے سینے پہ آ کے کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, تھوڑی سی غلطی ہوگی آئندہ نہ کرنا. تو یہ جو غلطی ہوئی اصل غلط نہیں ہے, تو ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں سب. آج کل جو میڈیا میں عام ہے, نمبر ایک, جو کوئی بھی آپ نیوز چینل دیکھیں اس میں حکمرانوں کی حکومت کی بات ہوتی ہے. کوئی نیوز چینل آپ کو نہیں ملے گا, کوئی ٹاک شو آپ کو نہیں ملے گا جس میں حکومت کی بات, بلکہ نیوز چینل بنے اس لیے ہیں. بتاؤ میں آپ کو, نیوز چینل جو بھی موجود ہیں وہ بنے اس لیے ہیں کہ نیوز کافی نہیں تھا, اخبار میں پڑھ لیتے تھے ہم سرخی, ہم صرف سرخیاں پڑھتے تھے. آج اسی سرخی کو ایک ایک گھنٹے کے ٹاک شو میں لے کے آتے ہیں اور اس میں ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں حکمران کیسے ہیں, برے ہیں, فسادی ہیں, فساد کرنے والے ہیں, وہ جانے ان کا رب جانے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم لوگ, ایسا وقت آئے گا تم لوگوں پر کہ تم لوگ اثر دیکھو گے, یعنی جو تم لوگوں کا حق ہے کسی اور کو دیا جائے گا, کسی اور کو تم پر فوقیت دی جائے گی. وہ امور ان تم کیوں نہ, اور بعض ایسے امور جن کی تم نکیر کرو گے, برا سمجھو گے, اپنے آپ اسے دیکھو کیونکہ برائی ہے یہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کریں اس زمانے میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادو الیہم حقہم, ان کا حق ان کو دو, فرما برداری کا حق ان کو دو, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ارے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو ذمہ داری سونپی ہے, اور ہر انسان اپنی ذمہ داری کے تعلق سے مسئول ہے, سوال کیا جائے گا. جو حکمران کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, امتحان میں ہے, بڑی آزمائش میں ہے. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے اس آزمائش میں, ناکام ہو جاتا ہے, تو اپنے رب کو جواب دے. مجھے اللہ نے حکم, اسے ایک حکم دیا ہے کہ وہ اصلاح کرے, ظلم نہ کرے. مجھے حکم دیا کہ میں اصلاح کروں, میں بھی ظلم نہ کروں. اس کو اصلاح کا جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل انصاف سے اپنی رعایا پہ جو حکومت کرے, اللہ کے ناظر کرے فیصلے سے فیصلہ کرے. یہ کس نے حکم دیا ہے اسے؟ اس کے خالق نے دیا ہے, جس نے اسے یہ مقام بخشا ہے. یاد رکھ, کوئی حکمران کرسی پہ نہیں بیٹھتا حکومت کی اللہ کی اجازت کے بغیر. یاد رکھیں, فرعون بھی ایک زمانے کا حکمران تھا, نمرود بھی تھا جو زمین کے اکثریت حصے کا مالک بنا بیٹھا تھا, کس کی اجازت سے ہوا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طاقت کی بنیاد پہ آیا ہوں, غلط ہے یہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جسے عزت سے نواز دے اور جسے ذلت دے کے اسے گرا دے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم اصلاح کا حکمران کے لیے تھا کہ تم عدل و انصاف سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کی بات کرتے ہیں, صرف حدود و تعزیرات تک محدود نہیں کہ کورٹ میں جو فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ کا ہو, اور باقی میرے اندر جو فیصلہ ہے, میرے گھر والوں کے اندر, عام لوگوں کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہونا چاہیے, یہ آپ کی مرضی ہے. غلط. اللہ تعالیٰ کے نازل فیصلے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے میں الحکم بما انزل اللہ میں سب شامل ہے کہ میرا عقیدہ, میری عبادات, میرے معاملات سارے اس میں شامل ہیں. صرف حدود اور تعزیرات, یہ نہیں کہ چور نے چوری کی, چوری ثابت, ہاتھ کاٹ دو دایاں اس کا. یہ ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا, ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا. عجب بات یہ ہے کہ جو لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں اور میڈیا میں جو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اس میں جو کرپشن دکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے حکمران کرپٹ ہے, اس نے غلطی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کس کا جرم دار ہے؟ وہ رعایا کا جرم دار, بعد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا جرم دار. وہ مجرم ہے, اس نے جرم کیا ہے. تو جو ذمہ دار اسے سونپی گئی تھی, جو اصلاح اس نے کرنی تھی, اس نے غلطی کی ہے, فسادی ہے وہ, اس فساد کی سزا اسے ملے گی. دنیا میں بعض کو ملے, آپ نے آنکھوں سے دیکھا کیسے تخت پہ بیٹھے تھے, زمین پر گرے ہوئے تھے, اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں گراتا, سارے کی ساری سزا آخرت میں اسے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری جو اس کو سونپی گئی تھی, فساد کیا, اصلاح کرنا تھا فساد کی, غلطی کی, وہ جواب دے. جو مجھے حکم دیا گیا اس کی, اس ظالم حکمران کے تعلق سے, میں اصلاح کروں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا حکم میں سے, فیصل میں سے ایک فیصلہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو. اور ایک ایکسیپشن ہے جب اللہ تعالیٰ نہ فرمانے کا تمہیں اسپیشلی حکم دے تو اس کی اس بات کی فرما برداری نہ کرو, اور باقی جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کی جو بیعت ہے اس کی جو حکمرانی وہ آپ کے سر پر باقی قائم رہتی ہے. لیکن آج, اور اگر میں اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہوں تو پھر میں نے بھی فساد برپا کیا جیسے کہ اس حکمران نے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دونوں برابر ہیں. یہ الگ بات ہے اس کا جرم زیادہ اور میرا جرم کم ہے. بعض لوگ یہ جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں یہ اس حکمران سے بھی زیادہ جرم دار ہوں قیامت کے دن. ابھی کبھی سنا ہے مظلوم ظالم, یہ ٹرم سنیے کبھی آپ؟ ظالم تو ہوتا ہے, ایک مظلوم ظالم بھی سنا ہے آپ نے؟ ظالم نے کسی پہ ظلم کیا, اب دوسرا شخص مظلوم ہے, اب یہ مظلوم اگر اپنا حق لے سکتا ہے شرعی طریقے سے تو لے لے, اگر نہیں لے سکتا تو صبر کرے, صبر کرے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اجر کا ثواب دیتا ہے. قیامت کے دن یہ مظلوم آئے گا ظالم کے گریبان کو پکڑ کے آئے گا, اور یہ ظالم جو ہے اس میں حکمران بھی شامل ہے سارے جو بھی ظالم ہے. اچھا, یہ جو مظلوم تھا قیامت دن تو یہ ہونا تھا نا کہ یہ ظالم کا گریبان پکڑ کے آتا اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں یہ عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظلم کیا ہے, میرا حق اس سے لو. تو اس دن کوئی ریال روپیہ ریال دینار درہم نہیں ہوگا, اس دن نیکیاں ہوں گی اور بدیاں ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں جو ہے ان کو دے دے گا, اور جو بھی ان کی بد فعلیاں بد اعمال سارے اس کو سر پہ ڈال دے گا اور جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. اب یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جو مظلوم ہوتے ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں, اور یہ ظالم مظلوم ان کی گراؤنڈ پکڑ کے آتا ہے. اچھا بات دیکھیے, یعنی دنیا میں ظالم اس کا حق کھایا ہے, یعنی کسی نے کسی قرض لیا وہ قرض کی ادائیگی نہیں کی, اب جو قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا وہ ظالم ہے, اسے واپس کرنا ہے. اب جس نے قرض لینا ہے مظلوم ہے. دوسری مثال, کسی نے کسی کا حق کھایا ہے, یعنی کوئی تاجر ہے اور اس کے امپلائیز ہے, اس نے تنخواہ نہیں دی, دو مہینے تین مہینے تنخواہ نہیں دی, اب وہ جو مظلوم ہے شرعی راستہ ہے, اگر وہ جانا چاہتا ہے تو شرعی طریقے سے اپنا حق لے لے. بعض لوگ جاتے نہیں ہیں, یہ ہم کام کرتے ہیں باہر جائیں تو کہاں سے روزگار ملے گا, لیکن طرز عمل کیا ہوتا ہے, جہاں بیٹھتے غیبت کرتے ہیں, شکر خوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کے نام اعمال میں سب لکھا جا رہا ہے. یعنی ان کو دو مہینے کی تنخواہ نہیں ملی, ظلم تھا ان پر, مظلوم تھے. قیامت کے دن آئیں گے, جس نے دو مہینے کی تنخواہ کھائی تھی وہ اسے گرواں پکڑ کے آئے گا. عجب بات یہ, ارے کیا ہو گیا, یہ تو ظالم تھی مظلوم کیسے بن گیا, جتنی غیبت اور چغل خوری اور جو جھوٹ اس کے تعلق سے گالیاں دی گئیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اس کی دو مہینے کی جو تنخواہ وہ کچھ بھی نہیں تھی اس کے سامنے. تو یہ مظلوم ظالم بن گیا کہ نہیں؟ تو بعض مظلوم بھی ظالم ہو جاتے ہیں, اور اکثر لوگ یہ وہی ہیں جو فساد تو برپا کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں, لوگوں کو بتائیں گے تو اصلاح ہوگا. ارے چغل خوری میں کہاں اصلاح ہوتی ہے, غیبت میں کہاں اصلاح ہوتی ہے, جھوٹ اور فریب اور دھوکے میں خیانت میں کہاں اصلاح ہوتی ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اسی فیکٹری میں اسی جگہ پہ کام کر کے چھپ چھپ کے چیزیں چراتے ہیں, اس نے میرا حق کھایا ہے تو میں بھی تو کھاؤں. اچھا, جو چیزیں ہوتے فیکٹری میں پرزے ہوتے ان کو خراب کر دیتے ہیں نقصان دینے کے لیے نا, شیطان ہے شر ہے, اس سے میرا نقصان, میں اس کو نقصان کروں گا. اب ہوتا کیا ہے, مشین خراب ہو گئی, ایک ہفتہ مشین اور خراب ہوگی, جب مشین خراب ہو تو پہلے سے سیل نہیں دے سکتا تمہیں, تو پھر تمہیں تنخواہ کہاں سے دے گا وہ, ایک مہینہ اور تنخواہ لیٹ ہوگی. عجب سی بات ہے. اب یہ چھپ کے جو دیکھیں خیانت کی ہے, جھوٹ سے کام لیا ہے, فریب سے کام لیا, یہ ساری چیزیں فساد ہیں. اب اس فساد کو وہ اصلاح سمجھتے ہوئے کر رہا ہے اور حقیقت وہ فساد ہے. قیامت کے دن اللہ تعالی کی پکڑ سے نہ وہ ظالم جس نے ظلم کیا تھا وہ کہیں بچ سکتا ہے, اور نہ یہ مظلوم جو مظلوم نظر آتا تھا جو اصل میں ظالم, یہ کہیں پکڑ سے بچ سکتا ہے. الغرض جو بغاوت کرتے ہیں قرآنوں کے خلاف, دو قسم کے, ایک خود جو تلوار اٹھا کے نکلتے ہیں یہ بھی غلطی پہ ہیں, جرم دار ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو بیٹھ کر اپنی باتوں سے لوگوں کو اکساتے ہیں اور بغاوت کا سبق دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی عالم کی شکل میں ہو, چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اینکر ہو کوئی بھی ہو, جو لوگوں کو اس راستے پہ یعنی اس راستے کی طرف بلاتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں بدعتی ہیں اور ان کی دعوت میں کبھی خیر نہیں ہے, فسادی لوگ اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.